چلو کچھ بات تو شروع کریں. دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں, دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس سے جی لگایا جائے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقوق واجبات چھوڑ بیٹھے, بیوی بچوں کو نہ پوچھے, والدین کو نہ پوچھے, یہ دنیا نہیں ہے, یہ تو کمانے کی چیز ہے. والدین اللہ نے اس لیے دیے ہیں کہ ان کی خدمت کر کے جنت کماؤں, اور اولاد اس لیے دی ہے کہ اس کی نیک تربیت کرو, اچھا اس کو سکھلاؤ اور دین سکھلاؤ, دین کی باتیں بتاؤ. تو اگر اس کو دین سکھاؤ گے تو وہ والدین کی خدمت کریں گے اور اللہ کا حق پہچانیں گے, والدین کا حق پہچانیں گے. دین سکھانے کا دنیاوی فائدہ بھی ہے. جو دیندار نہیں ہوتے وہ اولاد کی, والدین کی قدر بھی نہیں کرتے, اور جو دیندار ہوتے ہیں وہ والدین کی قدر کرتے ہیں, آخرت کی فکر رکھتے ہیں. اور اسی طرح سے رشتہ دار ہیں, ان کے حقوق نبھانا, کمزور اور مسکین لوگ ہیں ان کی خبر گیری رکھنا, ان کی امداد کرنا, ان کا خیال رکھنا. بیوی ہے اس کی دکھ بیماری اور اس کی دل جوئی, کیونکہ بیوی بھی آخرت کا ذریعہ ہے. نیک بیوی اگر مل جائے تو وہ اولاد کی نیک تربیت کرے گی. اور مشہور ہے کہ بچے کی پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہوتی ہے, تو حقیقت یہ ہے ماں کی جیسی عادتیں ہوں گی وہ ضرور بچوں میں نفوذ کرتی ہے. ماں اگر تقویٰ والی ہوگی, شرعی پردہ کرتی ہوگی اور ذکر و اذکار, تلاوت, نماز کی پابندی, ضرور اولاد میں اس کا اثر آتا. اور اسی طرح سے زبان کی حفاظت, زبان سے کوسنے نہ دینا. کوسنے دیتے ہیں بہت سے لوگ ماں یا باپ اپنے اولاد کو, تو وہ منع فرمایا ہے اس میں کہ اولاد اکریمو اولادکم, اپنی اولاد کی عزت کرو, ان کو گالی گلوچ مت کرو, تانے مت دو اور کوسنے مت دو. کوسنے دینے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور ماں نے بیٹے کا کتنا بڑا نقصان کر دیا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بظاہر غصے میں کچھ کہہ سن دیا, حالانکہ ماں باپ کی نیت نہیں ہوتی کہ اولاد ان کی اس حال میں ہو, لیکن کہہ دیتے ہیں اس بے سوچے سمجھے. تو غرض یہ کہ دنیا اس کا نام نہیں ہے, یہ تو سارے ذریعہ ہیں آخرت کمانے. اگر شرط یہ ہے کہ ذریعہ ان کو ذریعہ بنانے کا طریقہ, آخرت کمانے کا طریقہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر چلیں گے تو وہ آخرت بنے گی. اور اگر اللہ اور رسول کے طریقے کے خلاف چلیں گے, بھلے اولاد کو پور میں بریانی کھلا رہے ہیں, عورت بہت مہنگے مہنگے کپڑے پہنا رہے ہیں, اور گمانے پرانے لے جا رہے ہیں, یہ اولاد کے ساتھ نیکی نہیں ہے. اولاد کے ساتھ نیکی ان کو دین سکھانا ہے. اگر دین نہ سکھایا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گردن پکڑے گی ماں باپ کی, دین کیوں نہیں سکھایا. اور اولاد ہمارے والدین کو پکڑے گی, اللہ سے عجت کرے گی کہ اللہ انہوں نے ہمیں بتایا نہیں آپ کا حق. جیسے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب حاضر ہوئے اپنے بیٹے کو لے کر, بہت نافرمان تھا, ماں والدین کے ساتھ بہت ناانصافی کرتا تھا, زیادتی کرتا تھا, گستاخی کرتا تھا. تو جب وہ لائے تو حضرت سے عرض کیا ہمارے حضرت سے کہ حضرت اس کو ماں باپ کے حقوق سکھلائیے, اس کو بتائیے کہ ماں باپ کا کیا حق ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ آپ نے اس کو اللہ کے حقوق بتائے تھے کہ اللہ کا کیا حق ہے؟ کہا یہ تو ہم نے نہیں سکھایا. کہا جب آپ نے اس کو اللہ کا حق نہیں سکھایا تو والدین کا حق کیسے سیکھے گا, کیسے ادا کرے گا؟ تو اس لیے والدین کے ذمے ہے کہ اولاد کی دینی تربیت, ان کو قرآن شریف پڑھانا تک نہیں بلکہ ان کو شریعت کے احکامات سمجھانا, نماز کی پابندی کرانا, نماز کو جو نماز کی تربیت کا طریقہ ہے، یہ نہیں کہ پانچ سال کے بچے کو ڈنڈے مار کے مسجد لے کے جا رہے ہیں، گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں، یہ طریقہ دین میں نہیں ہے. سات سال کے بعد ان کو، سات سال تک بچے کو نماز کے لیے بھی نہ کہو. وہ خود ہی نقل کرتا ہے، بڑوں کی خود ہی شوق آتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، لیکن کہو نہیں. سات سال کے بعد اس کو کہنا شروع کرو. اب سات سال سے دس سال تک اس کی کہنے کی عمر ہے، پھر اب دس سال کے بعد سختی ہے. اب اگر نہیں کرے گا تو اس کو پھر سختی کرو، ضرورت پڑنے پہ پٹائی بھی کرنے کے حکم ہے. تو دین کو جو سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی، اور زندگی کو آخرت کا ذریعہ بنانا ہے، تو اللہ اور رسول کے طریقے کے مطابق ہم چلیں گے تو وہ تو قبول ہے اور اس کے فائدہ بھی نظر آئے گا. اور جو خلاف ہے شریعت ہوگا، اللہ اور رسول کے طریقے کے خلاف ہوگا، اس کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور اللہ کے ہاں وہ قبول ہی نہیں، قبول ہی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اس لیے کہ فرما دیا کہ بھائی ہم نے تمہارے لیے نمونہ بنا کے بھیج دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسوۃ حسنۃ، حسین ترین نمونہ ہے، حسین ترین، اس سے بہترین نمونہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اب لاکھ تم شریعت کو برا کہتے رہو، تم اپنا ہی نقصان کرو گے. کہ طریقہ اللہ کے، اللہ کے نزدیک ان دین عند اللہ اسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہی ہے، اور اسلام لائے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ طریقے بتلائے کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کی محبت ہی وہ چیز ہے، وہ دولت ہے جس جو ذریعہ نجات ہوگی. ہر انسان جتنی اللہ کی محبت لے جائے گا، اتنا ہی اللہ کا قرب جنت میں بھی اس کو اعلیٰ جنت ملے گی، اتنا ہی اللہ کا دیدار اس کو نصیب ہوگا. تو فرما دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ میں جیسے کرتا ہوں ویسے کرو، تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگے. تو یہ سب طریقہ ہمیں بتلا دیا گیا ہے جو اس کے خلاف چلے گا. بعض لوگ ہیل بحث کرتے ہیں، دین میں یہ کہاں ہے، پردہ کہاں ہے، منہ کا پردہ کہاں ہے، نقاب کہاں ہے، یہ سب بہانے وہ لوگ بناتے ہیں جن کو عمل کرنا نہیں ہوتا. حالانکہ ہر چیز کا جو ہے وہ حدیث پاک سے اور قرآن پاک سے تو ہے ہی، حدیث مبارکہ سے بھی ہر چیز کا ثبوت موجود ہے. نقاب کے متعلق پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہزاروں احادیث مروی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام پردے سے ان سے مسائل سیکھتے تھے اور احادیث مبارکہ سیکھتے تھے. تو آپ فرماتی ہیں کہ جب ہم حج پہ گئے تو اس وقت جب مرد آتے تھے، کیونکہ حج پہ جانے میں آپ منہ کو چھپا نہیں سکتے، منہ پہ کپڑا نہ لگے، یہ شرط ہوتی ہے کہ منہ پہ کپڑا نہ لگے، تو خواتین جو ہیں منہ کھلا رکھتی ہیں، نقاب نہیں لگاتی، تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہاں چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے. تو یہ جہالت کی بات ہے، جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہاں پردہ ختم ہو گیا چہرے کا، ایسا نہیں ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم حج پہ تھے تو جب مردوں کو آتے دیکھتے تو ہم اپنے منہ کے آگے چادر لٹکا لیا کرتے تھے، یعنی کہ چہرہ نہیں دکھاتے تھے. اب آج یہ جہالت عام ہو گئی ہے، اور بعض لوگوں نے اپنے آپ کو عرفاتی بھائی کہنا شروع کر دیا، عرفاتی بھائی بہن جی، ہمارا کوئی پردہ نہیں. یہ سب جہالت ہے، یہ دین نہیں ہے. پتہ چل جائے گا، آنکھ بند ہوگی پتہ چل جائے گا. آج ہنستے ہیں، کل کو خدا نخواستہ رونا پڑے گا. شرم و حیا کی بھی تقاضا ہے کہ چہرے کو چھپا کر رکھے، اور چہرے کے پہلے چہرے کے نقوش سے ہی گرفتار ہوتا ہے آدمی. جو عشق مجازی میں مبتلا ہوتا ہے چہرے ہی دیکھ کے تو ہوتا ہے، باقی تو سب کچھ ہر عورت کے پاس ایک ہی ہے، سب کچھ وہی ہے جو دوسری عورت کے پاس ہے، چہرے ہی سے گرفتار ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ دکھاؤ چہرے کا پردہ کہاں ہے، تو بتا دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی مرد آتے تھے حج کے دوران تو ہم فوراً اپنے چہرے کے آگے چادر لٹکا لیا کر لیتے، کوئی اوڑھ کر لیتے تھے تاکہ ہمارا چہرہ نظر نہ آئے۔ تو آج اس کی ترکیب علماء نے یہ بتا دی ہے کہ بھائی ایسا ہیڈ پہن لیں کہ اس کے آگے اس ہیڈ کے جو چھجا ہے اس کے آگے کپڑا لٹکا لیں تاکہ کپڑا منہ کو نہ لگنا شرط ہے، اس کے کپڑا منہ کو نہ لگے، وہ آگے آگے لٹکا رہتا ہے تو آرام سے عورتیں دیکھ بھی لیتی ہیں اس میں سے، اس ان کا چہرہ بھی چھپا رہتا ہے۔ یہ ترکیب بتا دی آسان سے۔ بہرحال بات یہ کر رہا تھا کہ دنیا تو جی لگانے کے قابل نہیں، اس قابل ہی نہیں ہے، نہ یہاں کا مال، نہ یہاں کی دولت، نہ یہاں کی فیکٹری، نہ یہاں کا بنگلہ، نہ یہاں اچھے کپڑے، نہ اچھا کھانا، نہ اچھے کوئی خوش نما باغ، نہ تفریح کے مقامات، کوئی چیز جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے ہی نہیں، بلکہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے کہ نہیں؟ تو جو چیز فنا ہونے والی ہو اس سے کیا جی لگا؟ عقل مند جو ہے اس کو یہ کافی ہے نصیحت، اور جو چیز فنا نہ ہونے والی ہے اس سے دل لگانا عقل مندی ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والی ایک ہی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات، وہی جی لگانے کے قابل، وہی دل دینے کے قابل، وہی جان دینے کے قابل، انہی پر جان دیں، انہی پر دیں۔ سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی ہے جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے، کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ ہی سے کام پڑنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے کام آئیں گے ہر جگہ، نہ ہمارے والدین کام آئیں گے، نہ ہمارا مال کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، کہ اس دن نہ تو مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی۔ یہاں دو چیزوں کا ذکر اس لیے فرمایا، خاص چیزیں تو اور بھی ہیں، کام تو کچھ بھی چیز نہیں آئے گی، نہ بینک بیلنس، نہ نوکر، نہ حکومت، نہ کچھ، ہزاروں چیزیں ہیں، لیکن بنیاد یہی ہے، مال۔ مال کے آنے سے آدمی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس میں اکڑ اور غرور پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے دماغ میں یہ بھوس بھر جاتا ہے، بھوس کہ جیسے ہم یہاں آرام اور آسائش سے ہیں اپنے مال کی بدولت، ایسے ہی وہاں بھی کچھ کر لیں گے۔ کہتے ہیں دیکھی جائے گی، جب کی جب دیکھی جائے گی۔ میں یہی کہتا ہوں کہ جب کی جب کیا دیکھو گے؟ جب تو تمہارے تم ننگے جاؤ گے، کفن لپٹا ہوگا، اب تم کیا نوکروں کو بلاؤ گے؟ کیا اپنے بینک بیلنس دکھاؤ گے؟ جب منکر نکیر آئیں گے تو کیا سوال کریں گے کہ تمہارے پاس کتنا مال تھا؟ اچھا آپ حاجی صاحب، اچھا فلاں حاجی صاحب ہیں آپ، اچھا آپ کی اتنی میلیں لگی ہوئی تھیں، او ہو بھائی ان کو تو بھائی عزت و اکرام سے لے جاؤ۔ نہیں، وہ تو پوچھیں گے مر رب کا، کوئی بڑا ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی سید صاحب ہو، کوئی ملک صاحب ہو، کوئی چودھری صاحب ہو، کوئی بٹ صاحب ہو، کوئی بھی ہو، سب سے یہ پوچھیں گے مر رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو اب جس نے اللہ کی فرما برداری کی ہوگی، اپنے رب کی فرما برداری کی ہوگی، تو فوراً جواب دے دے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اللہ کو یاد کیا تھا، اللہ کی فرما برداری کی تھی، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھایا تھا۔ تو اس کو ہم کیسے بھول جائیں گے؟ قبر میں نیچے جا کے بھول جائیں گے؟ جن کی خاطر ہم نے غم اٹھایا ان کو ہم نیچے جا کے بھول جائیں گے؟ پھر ہم یاد رکھیں گے۔ ایسے ہی پھر وہ پوچھیں گے کہ ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ پھر جس نے اسلام مانے، تسلیم کرنا، اپنے اوپر لاگو کرنا ہے نا، ایمان تو دل کی تصدیق کا نام ہے، اور اسلام اس کا اظہار ہے، اپنے ظاہر سے ہمارے اسلام ظاہر ہو، نماز پڑھ رہے ہیں، ظاہر کا عمل ہے، دل کا بھی عمل ہے، لیکن ساتھ میں ظاہر بھی کہ کھڑے ہو رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، یہ سب ہے۔ ایسے ہی اور دوسرے امور دین کے انجام دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، سارے ظاہر، اسلام ظاہر ہو رہا ہے۔ تو جیسے ہی وہ پوچھیں گے ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، فوراً یاد آ جائے گا۔ ساری زندگی ہم اللہ کو یاد کرتے رہے اور اللہ کی تابع داری میں نماز پڑھ رہے تھے، عمرہ کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، تو فوراً یاد آ جائے گا اس کو۔ اور خدا نہ خواستہ غفلت کی زندگی ہوگی تو وہ بھول جائے گا، کیونکہ اس نے کوئی کام ہی نہ کیا نیک دنیا میں، نمازوں کو بھی غفلت سے چھوڑ دیا، اور نافرمانی بھی کرتے رہے جی بھر کے, تو اور گلچھرے اڑاتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ جب کی جب دیکھی جائے. تو آپ کیا دیکھو گے؟ وہاں قبر کے اندر نہ ملے ہیں, نہ وہ نوکر چاکر ہے, نہ مال و دولت ہے, نہ وہ عزت ہے, نہ وہ سلامیاں ہیں, نہ وہ جو ہے وہ خوش نما باغ ہیں, سب غائب ہو گئے. اب تو وہی منکر نکی ہے. تو آپ جیسے اگر جس نے اللہ اسلام کو پورا پورا اپنایا ہوگا فوراً خوشی خوشی کہے گا کہ میں دین ہی اسلام, میرے دین اسلام ہے. اور پھر پوچھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کون ہے, شبیہ دکھلائی جائے گی. تو فوراً جو سنتوں پر عمل کرتا ہوگا, سنتوں کا عاشق ہوگا, ہر کام سنت کے مطابق کرتا ہوگا, تو وہ فوراً جواب دے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہاں کیا کریں گے جب کی جب دیکھی جائے گی؟ کیا دیکھیں گے آپ؟ اگر وہاں خدا نخواستہ فیل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ جو نافرمان ہوتے ہیں, نمازوں کو چھوڑنے والے, غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے والے, ان کو قبر جو ہے وہ کھینچ دیتی ہے, ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے قبر. اور بڑا خوفناک وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا کھینچ دیتی ہے کہ پسلیاں مردے کی آپس میں ایسے انگلیاں ملا کے آپ نے فرمایا کہ ایسے گز جائیں گے, اتنی تنگ ہو جاتی ہے. اور جو اللہ کا فرما بردار, اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا, اس میں شریعت کا پردہ بھی ہے, شرعی پردہ کرنا, اور جتنے بھی گناہ کے کام ہیں, گانا بجانا, فلمیں, ٹی وی ڈرامے دیکھنا, گانے سننا, یہ سب حرام کام ہیں. حرام کام کرنے والا نہ دنیا میں چین سے رہ سکتا ہے, نہ قبر میں چین سے رہ سکتا ہے, نہ محشر میں چین سے رہے گا. الا من تاب, جس نے توبہ کر لی اور اپنی زندگی کو سنوار لیا. تو اتنی بات ہے کہ دنیا جی لگانے کے قابل نہیں. تو اس کے لیے جو جس نے یہ اللہ کی فرما برداری کی, اس کے لیے قبر کشادہ ہو جائے گی, حت الوسا اس کے لیے کشادہ ہو جائے گی, اور اس قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. کھڑکی ایسی کھولی جائے گی جس سے وہ جنت کا نظارہ بھی کرے گا, جنت سے ٹھنڈی ہوائیں بھی آئیں گی, اور منکر نکیر جو فرشتے ہیں وہ اس پر رحمت کے عالم میں نازل ہوں گے, اور جو نافرمان ہوتا ہے اس پر غضبناک ہو کے آئیں گے. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو جب کی جب دیکھی جائے گی کہ وہاں کوئی کام نہیں آئے گا. اس لیے فرمایا کہ جو ملا جن فرو معلوم ولا بن, مال بھی کام نہیں آئے گا نہ اولاد, کیونکہ ان دو چیزوں کی وجہ سے زیادہ تر انسان فتنے میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں میں پڑ جاتا ہے. مثلا اولاد خواہش کرتی ہے, روتی ہے, اچھلتی کودتی ہے, ذرا ہمیں یہ کر لو, چلو فلاں تقریب میں چلے چلو, وہاں ذرا مطلب اچھا رہے گا. یہ نہیں دیکھا کہ بھائی وہاں مخلوط اجتماع ہے, عورتیں بھی یہ ساتھ ہیں, مرد بھی ساتھ ہیں, گانے بجانے بھی ہو رہے ہیں, لائٹنگ اتنی زیادہ, اسراف کا کتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا, اور فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, حد سے زیادہ گزرنے والے ہیں اسراف, جس سے مراد اسراف ہے. تو وہ کون ہیں؟ شیطان کے بھائی. تو لائٹنگ حد سے زیادہ, ڈیکوریشن حد سے, لاکھوں روپے ڈیکوریشن پہ خرچ ہو جاتے ہیں, اور نمائش میں کپڑے مہنگے مہنگے بنائے جاتے ہیں, ایک ایک لاکھ روپے کے جوڑے بنائے جاتے ہیں, ڈیڑھ لاکھ کے جوڑے بنے, دلہن کے جوڑے بہت مہنگے مہنگے, اور کیا کچھ کیا ہوتا ہے سب. یہ فرمائشیں ہوتی ہیں, اچھا بھائی چلو بچوں کا دل خوش ہو جائے گا, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ناخوش ہو رہا ہے, اللہ ناراض ہو رہا ہے, یہ ہم دیکھتے ہی نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں بھائی چلو بچے کی خوشی ہے, اس کو موبائل دلا دیا, اس کو یہ دلا دیا, اس کو گانے بجانا, وہ گانا بجا رہا ہے, ہینڈ فری لگایا ہوا ہے, ماں باپ بھی کہہ رہے ہیں چلو بچہ خوش ہے, کھیل رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ اپنے جہنم کا انتظام کر رہا ہے, ہم اس کو آگ میں جلانے کا انتظام کر رہے ہیں. یہ قرآن و حدیث یہ مذاق ہے, نعوذ باللہ من ذلک, یہ افسانے کی کتاب ہے, نعوذ باللہ من ذلک. ارے یہ تو خبر ہے بہت بڑی, اور صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام خبریں ہم کو پہنچائی. تو یہ سب کیا فسانے ہیں؟ یہ کیا پیش آنے والی باتیں نہیں؟ سب پیش آنے والی باتیں. تو کیسی غفلت اور بیوقوفی کی بات ہے کہ ہم ان باتوں پہ کان نہ دیں. تو اس لیے اولاد کو اور مال کو ذکر کیا. جب مال آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب پیٹ میں پڑا چارہ تو اچھلنے لگا بیچارہ, پاسا آیا اب کھجلانے لگا کہ اس کو کہاں خرچ کروں. اس لیے حرام حلال کچھ نہ دیکھا, اولاد کی ہر فرمائش کو پورا کر دیا, ٹی وی بھی لا کے رکھ دیا, بڑی بڑی اسکرینیں لا کے رکھ دی, اچھا یہ بھی لے لو, اچھا یہ بھی لے لو کہ چلو بچہ خوش ہو جائے. بچہ خوش ہو جائے گا لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا, آپ سے بھی ناراض ہو جائے گا, اولاد سے بھی ناراض ہو جائے گا. تو اولاد جب بالغ ہو جاتی ہے تو پھر وہ خود مکلف ہو جاتی ہے. اب اگر وہ گناہوں میں ابتلا ہوگا تو وہ بھی سب اولاد بھی سزا بھگتے گی, لیکن ماں باپ کو ڈبل سزا ہوگی. ماں باپ اس لیے کہ انہوں نے تعاونوا علی البر والتقویٰ کے بجائے ولا تعاونوا بالاثم والعدوان نہیں کیا, کہ انہوں نے اثم اور عدوان یعنی گناہوں کے اندر تعاون کیا اور اس کو یہ نہ دیکھا کہ یہ حرام چیزیں ہیں وہ دلا دیا. تو پیسہ آیا وہ کھجلانے لگا, چلو بھائی اچھے ہال میں شادی کرتے ہیں, فلاں مہنگے ہال ہے, وہ ذرا مشہور ہے, وہ ذرا زیادہ ٹک ٹاک والا ہے. اب عورتیں آپس میں دیکھ تم کیا بنا رہی ہے, تم کیا بنا رہی ہے, میں تو فلاں جگہ سے وہ بک کرا کے آئی ہوں, 1.5 لاکھ کا جوڑا, وہاں 2 لاکھ کا جوڑا, فلاں ڈے 2 لاکھ میں 4 شادیاں ہو سکتی ہیں, 4 کم سے کم 4 شادیاں ہو سکتی ہیں. ورنہ شادی کیا ہے, شادی کو آج کل ہم نے کیا بنا دیا ہے, بالکل ہی اس کا یعنی وہ مسخ کر دیا چہرہ. نکاح تو ایک عبادت تھی, اس کو بڑھتے 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 ہندوؤں کی رسمیں دیکھ دیکھ کے ہم مسلمانوں کے اندر ہندوؤں کی رسمیں ایسا ہے, یہ مہندی مائیوں بٹھانا اور یہ سینیاں کو تبادلے کرنا, ابھی نکاح بھی نہیں ہوا اور لین دین شروع ہو گیا, عیدین پہ جا رہے ہیں بڑے بڑے حصے بن کے, کہتے ہم تو سادگی کر رہے ہیں. کسی نے کہا کہ بھئی ہم تو سادگی سے شادی کریں گے رشتے کے وقت کا, اب سادگی سے شادی طے ہو گئی, اب اس کے بعد وہ منگنی پہ ہی جو ہے وہ ہال بک ہو رہا ہے. کہا بھئی آپ نے تو کہا تھا کہ ہم سادگی سے شادی کریں گے, کہا ہاں ہمارے یہاں تو وہی 20 لاکھ کی منگنی ہوتی ہے, ہم نے اس دفعہ جو ہے 80 لاکھ میں جو سادگی اور یہ 7 سینیاں بھر کے بھیجی. کہا آپ نے تو کہا تھا کہ سادگی سے کریں گے, کہا کہ ہاں ہمارے یہاں 21 جاتی ہیں, اگلی دفعہ ہم نے سادگی سے 7 بھیجی. نکاح کیا ہے, ارے بھائی نکاح پڑھایا اور میاں بیوی کو رخصت کرو, جان چھوڑو ان کی, وہ مہمان 12-12, 1-1 بجے اور وہ اس کو اتنی بے حیائی کے کام کرتے ہیں کہ وہ میاں اس کو گھر جانے نہیں دیتے. اب ساتھ میں دلہن بیٹھی ہوئی ہے, کتنی بے حیائی کی بات ہے کہ اس کے نامحرم دوست جو ہے سارے نامحرم ہیں اور اس کا راستہ روک کے کھڑے ہوئے ہیں, مگر وہ رسموں کے چکر میں بھول ہی گئے کہ ہم کتنی بے حیائی کر رہے ہیں, کہ ساتھ میں جو ہے اس کی منکوہ ہے اور اس کا راستہ روکے ہوئے ہیں. پھر ایک ایک 2-2 بجے تک جان نہیں چھوڑتے, بعض 3 بجے تک جان نہیں چھوڑتے, اور اس کو لائے کس لیے تھے, کیا سنت ادا کرنی تھی, وہ سب اس کی رہ گئی. اب جو ہے وہ تھکے ہارے جا کے بیچارے کس حال میں رہے, تو کوئی نکاح کرو رخصتی کرو. ولیمے کی سنت, ارے آپ ولیمے میں جائیں, وہ تو سنت ہے, ولیمے میں کیوں نہیں آئیں گے, تو سنت ہے. یہاں سنت یاد رہتی ہے, ولیمے کی دعوت کی سنت یاد رہتی ہے, یہ سنت یاد نہیں رہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتہ ایسرہ برکتن ایسرہ مؤنہ, کہ سب سے برکت والا وہ نکاح ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. اب 10-10 لاکھ روپے کے ہال بک ہو رہے ہیں, ایئر کنڈیشن ہال, اور اس میں لاکھوں نہیں کروڑوں کے, یعنی کہ 500 مہمان آئے تو ہر مہمان ایک نیا جوڑا بنا رہے, سوچیے کہ کتنا اسراف ہوا, شادی کے لیے کتنا اسراف ہو رہا ہے, لاکھوں روپے اسراف ہو رہا ہے. پھر پٹاخے بازی, پھر روشنیوں کا انتظام, پھر کھانے بے دریل, 8-8, 10-10 ڈشیں مہنگی مہنگی. جتنا یہی بتا رہا ہوں کہ پیسہ جو ہے وہ فتنہ بنتا ہے, اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کا ذکر کیا. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اکثر انسان گناہوں میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے. اور فرمایا کہ الا من اتى الله بقلب سلیم, مگر وہ آدمی جو قلب سلیم اللہ کے لے گا, اس دن جو ہے کامیاب کون ہوگا, قلب سلیم والا. تو قلب سلیم کی بھی 4 ہی تفسیر ہے. فرمایا کہ پہلی تفسیر یہ ہے کہ الذی ينفق ماله فی سبیل البر, اپنے مال کو جلدی جلدی آخرت کا ذخیرہ بناتا ہے, یہ نہیں کہ فاقے سے رہتا ہے, مال خرچ کر دیتا ہے, غریبوں کی امداد کرتا ہے, مسجد بناتا ہے, بلکہ خود بھی کھاتا ہے, بچوں کو بھی کھلاتا ہے جو استطاعت اللہ نے, لیکن نیک راستوں میں خرچ کرتا ہے, گناہوں میں خرچ نہیں کرتا. کہ جو میں نے شادی کا ذکر کیا, مجھے تو رسومات کا پتہ بھی نہیں, برسوں برس ہو گئے الحمدللہ, ہماری تو جان اس عذاب سے چھوٹ گئی, مگر یہ کہ معلوم بھی نہیں آج کل اور کیا کیا ہوتا ہے, نئی نئی باتیں سننے میں آتی, یاد بھی نہیں رہتی. تو ان باتوں کے اندر جو ہے اس قدر وہ خرچہ کرتے ہیں, کیا بات کہہ رہا تھا, ہاں تو وہ ان گناہوں میں خرچ کرنے کے بجائے وہ نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں, مسجدیں بناتے ہیں, مدرسوں کی امداد کرتے ہیں, غریبوں کی امداد کرتے ہیں, ان کو اچھا کھانا اچھا کپڑا فراہم کرتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں, کاروبار بھی کرتے ہیں, لیکن خیر کے کاموں میں بھی جلدی کرتے ہیں, خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ گناہوں میں صرف نہیں کرتے. اچھا کھانا منع نہیں, بڑھیا کھانا کھاؤ جتنا اللہ نے دیا ہے. اچھا پہننا منع نہیں, بڑھیا پہنو, دکھانے کے لیے مت پہنو, دکھانے کے لیے پہننا منع ہے. راحت کے لیے مہنگے سے مہنگا کپڑا پہن سکتے ہیں اگر استطاعت ہے, چوری کر کے ڈاکہ ڈال کے قرضہ لے کے ولیمہ کرنا, مہنگے کپڑے بنانا, یہ سب نمائش بھی ہے اور یہ منع ہے, گناہ ہے. جتنی اللہ نے دیا ہے اس میں رہ کر اچھا کپڑا پہن سکتے ہو, اچھا کھا سکتے ہو, اچھا پہن سکتے ہو, جو بھی کام کا سب کرنا ہے اچھا کر لو, جو گناہ کا نہیں ہے, لیکن دکھلانے کے لیے جو ہے یہ منع ہے. تو پہلی تفسیر یہ ہو گئی کہ الذی ینفق مالہ فی سبیل البر, کہ اللہ کے راستے میں خوب دل کھول کے خرچ کرتا ہے. دوسری یہ کہ الذی یرشد بنیہ الی الحق, کہ اپنی اولاد کو بھی دین سکھاتا ہے, سیدھا راستہ دکھاتا ہے, تنبیہ کرتا رہتا ہے, نصیحت کرتا رہتا ہے, اور ان کو برائی کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتا, نیک کام کا ان کو ہمیشہ حکم کرتا ہے. تو یہ دوسری. اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ الذی یکون قلبا خالیا من عقائد الباطلہ, کہ عقائد باطلہ جیسے آج کل عجیب عجیب جو ہے عقائد پیدا ہو گئے ہیں, اور سنا ہے کہ یہیں پہ عمرہ اور حجوں نے لگا ہے, کعبے کی کعبۃ اللہ کی وہ بنا لیتے ہیں شبیہ, اور اس کے گرد و طواف ہو رہا ہے, اور یہ عید میں عید, یہ بارہ ربیع الاول اور رجب, اور یہ سب رجب کے کونڈے, اور کیا کیا یعنی الٹے سیدھے کام ہونے لگے ہیں, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے برابر کر دیا, یہ تو سب شرک اور کفر ہے. تو یہ سب عقائد باطلہ سے وہ پاک ہے, یہ اس کے قلب کے اندر یہ عقائد باطلہ نہیں. اور چوتھی تفسیر یہ ہے کہ الذی یکون قلبا خالیا عما سوا اللہ, کہ اس کا قلب جو ہے اللہ کے سوا ہر چیز سے خالی ہے, اس کے دل میں اللہ ہی اللہ ہے. یہ ہے ات اللہ کی قلب سلیم, قلب سلیم یہ ہے. اور اس کا اردو ترجمہ ہمارے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت فرمایا ہے, قلب سلیم بھلا چنگا دل, بھلا چنگا دل. تو بھلا چنگا دل جو لے کر آئے گا اللہ کے ہاں, وہ کامیاب ہوگا, اس کو نفع ہوگا, وہ کامیاب ہوگا. تو اس کی محنت کرنی ہے, دل کی محنت کیا, قلب سلیم کی محنت. قلب سلیم کی محنت کیا ہے کہ خواجہ صاحب نے فرمایا, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. اس قلب کو بنانے کی ایک محنت ہے, یہ یوں ہی نہیں بن جاتا, کتابیں پڑھ کے بھی نہیں بنتا, بلکہ یہ کسی مرشد کامل کی صحبت سے اور کسی مرشد کامل سے صحیح تعلق سے بنتا ہے. ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب قطب زما عارف اللہ, مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں, حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ملفوظ ہے, فرماتے ہیں کہ انسان بننا, یہ اصل کامیابی کیا ہے کہ انسان بن جائے, انسان انسان بن جائے, اور انسان جب بنتا ہے جب اللہ تعالی سے تعلق صحیح ہو. انسان بننے کا طریقہ کیا ہے, اللہ سے صحیح تعلق, اللہ تعالی سے صحیح تعلق ہو جائے, وفاداری کا تعلق, عشق کا تعلق, محبت کا تعلق ہو جائے. جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی نافرمانی انسان کو ناگوار ہوتی ہے, جان دے دیتا ہے لیکن اس محبوب کو ناراض نہیں کرتا. تو یہ ہے قلب سلیم بھلا چنگا دل, یہ دل بنانے کی محنت کسی مرشد کامل ہی کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے, اور اس سے صحیح تعلق سے نصیب ہوتی ہے. انسان انسان بن جائے, حقوق ادا کرنے والا بن جائے, حقوق چھیننے والا نہ بنے بلکہ حق ادا کرنے والا. جب حق ادا کرنے والا سب بن جائیں گے تو چھیننے والا کیوں کوئی رہے گا, کیوں کوئی چھینے گا. چھینتا جب ہی آدمی جب اس کا حق ادا نہیں کرتا. ہم حق ادا کرنے والے بن جائیں, حق چھیننے والا کوئی رہے گا ہی نہیں. یہ کیوں سوچتے ہیں کہ حق نہیں ملتا تو چھین کر لے لو, اس طرح تو وہی ہوگا, ڈاکے ہوں گے, قتل و غارت گری ہوگی, چھینو گے تو یہی ہوگا. اور اگر دینے والے بن جاؤ حق تو وہ بھی آپ کو حق دے گا, آپ حق دیں گے کسی کو تو آپ کا حق دے گا. آپ نے اگر اولاد کا حق ادا کیا, نیک تربیت اور نیک اس کی دینداری اور اس کو سکھائی اور راستہ دکھلایا اس کو, تو اولاد بھی پھر آپ کا حق ادا کرے گی, پھر آپ سے چھینے گی نہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں دوستو, کہ اصل بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ دنیا جی لگانے کے قابل نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو ناراض کر کے نہ اولاد کا حق ادا کرو, نہ بیوی کا بیوی کی بات مانو نہ اولاد کی بات مانو, بلکہ اللہ نے جو طریقہ سکھلایا ہے اولاد کا حق ادا کرنے کا اس طریقے سے حق ادا کرو. اللہ نے جو طریقہ سکھایا ہے یعنی ذریعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں, تو آپ نے جو طریقہ سکھلایا ہے بیویوں کے حقوق کا وہ طریقے سے ان کا حق ادا کرنا, اپنے طریقے سے نہیں کرنا, معاشرے کے طریقے سے نہیں کرنا, زمانے کے طریقے سے نہیں کرنا, بلکہ اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ان کا حق ادا کرنا. حق ادا کرنا یہی ہے اللہ سے جی لگانا, اللہ سے جی لگانا یہی ہے. یہ نہیں ہے کہ سب کو چھوڑ دیں تعلقات, بلکہ اللہ سے جی لگانے کا مطلب یہی ہے کہ ہر کام کے اندر ہر انسان کا حق ادا کرنے میں اللہ پر نظر جائے, میرے اللہ کا اس معاملے میں کیا حکم ہے. اگر میری اولاد گناہ کی تقاضا کر رہی ہے کہ ہم کو موبائل دلا دو, گانوں کی کوئی چیز دلا دو, ٹی وی دلا دو, کھلونا ایسا دلا دو جس میں میوزک ہے, گانا ہے, تصویریں بنی, مورتیں بنی ہوئی ہیں, مورتیں بنی ہوئی کھلونے, آج کل کھلونے آتے ہی ایسے کہ 90% یا شاید اس سے بھی زیادہ کھلونے ایسے ہی جس کے اندر گانے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور مورتیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہر مسلمان جانتا ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر کس کے فرشتے, کون سے فرشتے آئیں گے؟ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, کیا ٹائم ہو گیا, 9:30, پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شیطان آہستہ آہستہ زہر میں مبتلا کرتا ہے, بددینی کے زہر میں اور اسلام سے دور کرنے میں, اللہ سے دور کرنے میں آہستہ آہستہ وہ گمراہ کرتا ہے. ایک دم سے صوفی کو مولوی کو ایک دم سے گمراہ نہیں کرتا کہ تم یہ حرام کام کر لو, فلاں عورت کو دیکھ لو, نقدی فلم دیکھ لو, بلکہ آہستہ آہستہ یہ زہر داخل کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم جو ہے سب اللہ کی پوجا کرتے تھے, اللہ کو اللہ کی عبادت کرتے تھے, تو شیطان نے ان کو یہ طریقہ سکھلایا کہ آہستہ آہستہ زہر میں مبتلا کیا کہ بھائی یہ تمہارے بزرگ جو تھے جو اب تو دنیا میں رہے نہیں, تو ایسا کرو کہ بھائی چونکہ ان کو تم سے بہت محبت تھی اور تم کو ان سے محبت تھی, تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان کی شبیہ بنا کے رکھ لو تاکہ تمہاری ذرا یاد تازہ رہا کرے کہ یہ ہمارے بزرگ تھے. اس طرح بہتا پھسلا کے انہوں نے شبیہ بنانی شروع کر دی, پھر نسلوں کے نسلیں یہ شبیہ چلتی رہی, ایسا نہیں کہ ایک دم ان کو گمراہ کیا, پھر اس شبیہ سے وہ مورتیوں کے اوپر آ گئے کہ بھائی ایسا کیوں نہیں کرتے کہ مورت ہی بنا لو, نبی کی مورت بنا لو, فلاں کی مورت بنا لو. اس طرح سے یہ شرک اور بت پرستی شروع ہوئی, ایک دم سے نہیں ہے, شیطان بہکا تھا, وہ بھی بڑا مکار تاجر ہے, بڑا مکار ہے بہلانے میں بھجلانے میں, تو وہ دیکھتا ہے کہ کون آدمی کس ذریعے سے گمراہ ہوگا, کس طریقے سے گمراہ ہوگا, اس کو کیسے ہم دین سے ہٹا سکتے ہیں. بڑا ہوشیار تاجر ہے مکمل, بہت ہی بےمان ہے, بدماش ہے, تو وہ اس طرح سے بہلاتا ہوا بہکاتا ہے. تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو معمولی مت سمجھو, یہ مت پوچھو کہ یہ چھوٹا گناہ ہے یہ بڑا گناہ ہے, کیونکہ ہر چھوٹا گناہ کرتے رہنے سے وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ میں بدل جاتا ہے, اسرار سے کبیرہ میں بدل جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک گناہ معمولی گناہ بھی ہے وہ دوسرے گناہ کو پکڑتا ہے, کشش کرتا ہے, ایک گناہ کرتا ہے آدمی تو دوسرے گناہ کا اور تقاضا بڑھ جاتا ہے, پھر وہ گناہ کرتا ہے تو پھر تیسرے گناہ کا تقاضا اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور یوں کرتے کرتے انسان پھر گناہوں میں کثرت سے مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے چھوٹے گناہ کو بھی دیکھو, ایک چھوٹی چنگاری ہوتی ہے کوئی ہاتھ میں لینا پسند کرتا ہے کہ بھائی یہ بڑی آگ نہیں ہے چلو چھوٹی چنگاری یہ لے لیتے ہیں ہاتھ میں, چھوٹی سے چھوٹی چنگاری بھی آدمی ہاتھ میں لینا پسند نہیں کرتا, حتیٰ کہ جو ویلڈنگ کرتے ہیں ان کی جو چنگاریاں نکلتی ہیں مردوں نے دیکھا ہوگا چنگاری کیسی تیزی سے نکلتی ہے لال لال, لیکن وہ رستے ہی میں بجھ جاتی ہے, پھر بھی ہم اس سے بچ کے نکلتے ہیں, حالانکہ آپ کے لگ بھی جائے آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود ہم اس سے بچتے ہیں. تو دنیا کے معاملے میں تو اس قدر ہم نقصان سے بچتے ہیں, اور دین کے معاملے میں ہم کتنی غفلت کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ تو کوئی معمولی بات ہے, کوئی بات تو کوئی چھوٹا سا انگارہ بھی ہو وہ بھی کوئی ہاتھ میں لینا بلکہ اس کو چھونا بھی پسند نہیں کرتا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں کی وہ جو خطرہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم کو بچنے کی توفیق دے کہ ہر گناہ بھی جو ہے جہنم کی چنگاری ہے, ہر گناہ جہنم کی چنگاری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرعی پردے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے بڑے دیندار گھرانوں میں شرعی پردہ نہیں ہے, خالو سے پردہ نہیں ہے, پپا سے پردہ نہیں ہے، دیور جیٹھ سے پردہ نہیں ہے، بھابھی سالی سے پردہ نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو سب گھر والے ہیں. گھر والے کیسے ہیں؟ گھر والے کے جو قانون اللہ کا ہے، اللہ کا قانون چلے گا یا ہمارا قانون چلے گا؟ اللہ کا قانون چلے گا بھائی. اللہ نے ان کو نامحرم بنایا ایک دوسرے کے لیے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ حاضر ہوئی اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت تاکید فرمائی. اگر معمولی بات ہوتی تو بس اتنا بھی ارشاد فرما دیتے کہ ہاں بھائی پردہ کرنا چاہیے، نہیں آپ نے فرمایا شوہر کا بھائی تو موت ہے، موت. یعنی پردے کے معاملے میں اتنا ڈر ہو اس سے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ جو ہے کام کرتے نہیں. نقصان کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہی ہے بھائی، کسی کا کیا نقصان ہے؟ لا اکراہ فی الدین یہی ہے. اللہ نے فرمایا کہ دین میں جبر نہیں، جو کرے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، جو نہیں مانے گا اللہ کی بات پھر وہ عذاب علیم چکھے گا، دردناک عذاب اس کے لیے تیار ہے. مگر وہی ہے اللہ من تابا، اب تک جس نے غفلت سے زندگی گزار دی توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، انشاءاللہ سب معاف ہو جائے گا. اور پھر اب تہیہ کر لے کہ اب ہم نے اللہ کے اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق چلنا ہے. تو یہ سب بات ہو گئی کہ یہ واضح ہو گیا کہ دین دنیا جو ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، دین دنیا دل لگانے کے قابل نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تعلقات کو توڑ لیں. تعلقات تو جوڑنا ہے اور جوڑنے کا حکم بھی ہے، لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ شریعت کا، اپنا طریقہ نہیں. جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں ولیمہ تو سنت ہے، سنت کی آڑ میں کتنے گناہ کبیرہ ہو رہے ہیں، کتنے حرام کام ہو رہے ہیں، کتنی غیبتیں ہو رہی ہیں، کتنا اسراف ہو رہا ہے، کتنی لائٹنگ ہو رہی ہے، اور کتنی جو ہے وہ رات رات کو بے پردہ عورتیں پھر رہی ہیں، اور کس قدر یعنی آنکھوں کی خرابی ہو رہی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول تو قرآن پاک میں حکم ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اللہ نے حکم دے دیا، قرآن کا حکم نہیں مانتی. بتائیے جب اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا، کیا آپ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہیے جو ایمان لا چکے ہیں، ہے نا، کافروں سے نہیں، ایمان لانے والوں سے یہ آپ کہا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، عورتوں کو، بازار والی عورتوں کو، موبائلوں کے اندر گندی فلموں کو اور یہ سب چیزوں سے بچو، اپنی نگاہوں کو بچاؤ، قرآن پاک کا حکم ہے نا. اور پھر فرمایا کہ وَلَمْ فَضُوا فُرُوجَهُمْ، کہ تمہاری شرمگاہیں اسی وجہ سے محفوظ رہیں گی. اگر نگاہ کی حفاظت نہیں کی تو شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہے، پھر اس سے گناہ کرو. اور رانی کا ازکار ہوں، تمہارے لیے پاک کرنے، سب سے پاک کرنے والی چیز ہے، سب سے پاک کرنے والی. ہاں وہ ہم ناپاک رہتے ہیں، کیوں ناپاک رہتے ہیں؟ کہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ یہ ازکار ہوں تمہارے لیے سب سے پاک کرنے والی چیز ہے، تو جب ہم دیکھیں گے تو ناپاک ہو جائیں گے کہ نہیں؟ روح دل ہمارا ناپاک، جسم ہمارا ناپاک، جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے. ہاں اور پھر آگے مومنات کے لیے الگ سے حکم نازل فرمائے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یا ان کی بھی شرمگاہ جبھی محفوظ رہے گی جب وہ نگاہوں کی حفاظت. پھر بخاری شریف کی حدیث ہے، ڈرتے نہیں ہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ڈرا رہے ہیں خوفناک انداز میں، کہ اصل جملہ ہونا چاہیے تھا کہ النظر، کیا ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، خبر بعد میں آتی ہے نا، خبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم فرمایا کہ یہ زنا ہے، زنا، زنا کے لفظ سے اسٹارٹ کیا تاکہ امت پہلے ہی ڈر جائے. عربی کا قاعدہ ہے وہ، یہ خبر کو بعد میں بیان کرتے ہیں تو یہ خبر پہلے یہاں دے دی کہ یہ زنا ہے آنکھوں کا، آنکھوں سے نامحرم کو دیکھنا، اور چاہے وہ بازار کی عورت ہو، چاہے وہ جٹھانی ہو، دیورانی ہو، چاہے وہ بھابھی ہو، سالی ہو، چاہے وہ چچی اور مامانی اور تائی ہو، اور چاہے وہ بازار میں پھرنے والی بے پردہ عورت ہو، اور چاہے وہ نیٹ میں اور موبائل میں فلمیں یا نگاہ خراب کرنے والا ذریعہ ہو، جو کچھ بھی ہو، زنا عین نظر، یہ آنکھوں کا زنا ہے، نظر بازی، آنکھوں کا زنا. میرے مرشد فرماتے تھے کہ زنا کے لفظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا تھا کہ امت ڈر جائے، ارے باپ رے باپ، زنا ہے یہ، چھوڑ دے جلدی سے، یہ رحمت ہے، اس کو پہلے بیان فرمانا تاکہ امت ڈر جائے، آگے بڑھے ہی نہیں، آنکھوں کو جھکا لے. اور عجیب بات یہ ہے اس پہ بھی بس نہیں. مشکا شریف میں ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی رحمت تھے کہ طائف کے کفار کے لیے بھی آپ نے بد دعا نہیں فرمائی، حالانکہ طائف کے کفار نے آپ کو کس قدر تکلیفیں پہنچائی، انہوں نے ان کر دیا آپ کو، اس کے باوجود فرشتے حاضر ہوئے پہاڑوں کے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، آپ حکم دیں ہم اس قوم کو پیس کے رکھ دیں، دونوں پہاڑوں کو ملا دیں. آپ چاہتے تو فوراً انتقام لے لیتے، لیکن آپ نبی رحمت تھے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، شاید ان میں کوئی یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں، ان کو رہنے دو، شاید ان میں کوئی مسلمان. ایسے نبی رحمت کہ اپنی ذات کی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بس یہ پرواہ تھی کہ کسی طرح دین پھیل جائے. اللہ اس نبی رحمت نے بد دعا فرمائی تو کس کے لیے؟ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، چاہے وہ دیکھنے والا ہو، چاہے وہ دکھانے والی ہو، چاہے وہ دکھانے والا ہو، دونوں پر اللہ اور رسول کی لعنت کی بد دعا ہے. رسول نے بد دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے جو آنکھوں کو خراب کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے. تو ہم ڈرتے ہی نہیں، ہم یہی کہتے ہیں جب کی جب دیکھی جائے گی، پھر دیکھیں گے مزہ چکھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نگاہوں کی حفاظت کی اور تمام گناہوں سے حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا وہ حیات المسلمین تو آج رہی گیا، بہت کافی ہو گیا، کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. God.